أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. ناظرین محترم, آپ سب کو نور بلاٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین اور عصمت کی آٹھویں کڑی ہے. امام صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 7 ذی الحج سن 114 ہجری قمری میں اپنے والد بزرگوار کی وصیت کے مطابق منصب امامت پر فائز ہوئے. جب امام صادق علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام اسی عصمت کی وہی کڑی ہیں کہ جس عصمت کو پروردگار حکیم اور قادر نے نوئے انسانی کی تربیت اور اصلاح کے لیے اس زمین پر کامل انسان بنا کر بھیجا. جب امام صادق علیہ السلام کی سیرت اور صفات کو دیکھتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام اپنی تمام صفات میں بے نظیر اور لاثانی ہیں. امام صادق علیہ السلام کی جود و سخا کو جب دیکھتے ہیں, امام کے لطف و کرم کو جب دیکھتے ہیں, امام علیہ السلام کے فقراء اور غریبوں سے حسن سلوک کو جب دیکھتے ہیں, اور وہ صفت کہ جس صفت کے ماننے والے دشمن بھی نظر آتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر صادق دیکھنا ہے تو امام صادق علیہ السلام کی ذات ہے. اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سیرت امام صادق علیہ السلام پر مبنی ہے, جس کی وضاحت کے لیے کم المقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حیدر رضوی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا.
خدا ہم سب سے ہماری تمام عبادات کو, طاعت کو, اور جو بھی اس راہ میں ہم قدم اٹھاتے ہیں, جو بھی سعی کرتے ہیں وہ قبول کرے.
ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے, اور جیسا کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی سیرت امام صادق علیہ السلام ہے, لیکن قبل اس کے کہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو کریں, سوال یہ ہے کہ خود سیرت اور تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے مترادف ہے یا مخالف ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ سیرت اور تاریخ میں کیا فرق ہے.
سب سے پہلے نور الولایہ ٹی وی دیکھنے والے تمام حاضرین کی خدمت میں شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں, اور اس سوال کے حوالے سے کہ سیرت اور تاریخ میں آپس میں کیا فرق ہے. سب سے اہم سوال جو ہے وہ کسی بھی معصوم کی سیرت یا کسی بھی امام یا نبی کی سیرت سے پہلے یہی سوال ہونا چاہیے کہ ایک بار سیرت معصوم بیان کی جاتی ہے, کسی نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے, کسی امام کی سیرت بیان کی جاتی ہے, اور ایک بار تاریخ امام لکھی جاتی ہے یا تاریخ نبی لکھی جاتی ہے. فرق ہے آپس میں سیرت اور تاریخ میں. تاریخ بظاہر وہ واقعات, وہ حوادث, وہ چیزیں کہ جو کسی بھی شخص کی زندگی میں یا کسی بھی معصوم کی زندگی میں, نبی یا امام کی زندگی میں واقع ہوئی ہیں, ان کو رشتہ تحریر میں لانا, ان کو قلم بند کیا جاتا ہے اور پھر تاریخ کی صورت میں ہم تک نقل کی جاتی ہیں, ہم تک پہنچ جاتی ہیں. مثلا فلاں امام جو ہیں ان کے دور میں فلاں حادثہ ہوا, فلاں حادثہ ہوا, فلاں حادثہ ہوا, فلاں واقعہ ہوا, فلاں نبی کے دور میں فلاں واقعہ ہوا, فلاں نبی نے یہ کیا, فلاں نبی نے یہ کیا. یہ ساری جب ایک لکھنے والا ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ لکھتا چلا جاتا ہے, اپنے پاس تحریر کرتا چلا جاتا ہے, قلم بند کرتا چلا جاتا ہے, اسے تاریخ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ نگاری ہے. لیکن یہ تاریخ نگاری صرف اور صرف حوادث اور واقعات کو بیان کرتی ہے کہ نا فلاں امام کی زندگی میں فلاں واقعہ پیش آیا, فلاں واقعہ پیش آیا, فلاں واقعہ پیش آیا.
یہ کرامات اور معجزات,
یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تاریخ پر مبنی کہلاتی ہیں. لیکن سیرت کا فرق جو ہے وہ تاریخ سے بہت زیادہ فرق ہے. سیرت, خود سیرت کے لغوی معنی کو اگر دیکھا جائے تو سیرت جو ہے وہ مصدر نوعی, ہم اپنی ٹرمنالوجی کے اندر عربک لینگویج کی ٹرمنالوجی میں مصدر نوعی, یعنی ایک خاص طریقۂ کار سے جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس کو وزن فعلت کے اوپر بیان کیا جاتا ہے. مثلا ہر چیز بنائی جاتی ہے لیکن انسان کو جب بنایا پر دیں کہا خلقت انسان, خلقت انسان, کیونکہ مراحل کو طے کیا, ایک خاص طریقہ کار کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی ایک خاص طریقے کے اوپر, تو اس وزن کے اوپر, فعلت کے وزن کے اوپر ایک خاص طریقہ وجود میں آتا ہے جو اسباب اور علل کے تحت ہوتا ہے. تو سیرت بھی کیا ہے؟ مصدر نوعی ہے. مصدر نوعی یعنی ایک خاص طریقہ, ایک خاص روش کہ جس پر چلا جائے, کیونکہ سیرت سیر سے ہے. سیر یعنی چلنا, راہ اپنانا, کسی بھی راہ کو طے کرنا, یعنی ایک خاص طریقہ کار کے تحت کسی بھی راہ کو اپنانا, کسی بھی راہ پر چلنا یا روش زندگی کو طے کرنا, اسے سیرت کہا جاتا ہے. بس کیا ہوا اس کا جواب تاریخ دے گی, اور کیوں ہوا, کس لیے ہوا, اس کا جواب سیرت دے گی کہ کس لیے ہوا, یہ واقعہ کس لیے ہوا. جب کس لیے سوال کیا جائے گا کسی بھی معصوم کی زندگی میں, تب پتہ چلے گا کہ معصوم کی سیرت کیا ہے. فلاں واقعہ پیش آیا تھا, کس لیے پیش آیا تھا, اور امام کا رد عمل کیا تھا اس واقعے مقابلے میں, یہاں پر امام کی سیرت آئے گی پیش. امام کی سیرت کے حوالے سے سوال ہوگا کہ امام نے کیا کیا, اور پھر خاص روش کو اپناتا ہے معصوم یا امام جو بھی, کس لیے اپناتا ہے اس خاص روش کو, ایک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے, کہ اس ہدف تک اس کو پہنچنا ہوتا ہے. اچھا, اب اگر اس حوالے سے اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کر دی جائے تو سامعین تک یہ بات, حاضرین تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ روش یا سلائق یا طریقہ کار جو معصوم اپنا رہا ہے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے, وہ روش اور طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن ہدف ہر معصوم کا ایک ہی تھا. مثلا آسان سی مثال کہ بچوں تک بھی بات پہنچ جائے, کہ ایک ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے, ایک ہدف ہے کہ جہاں تک دو افراد یا تین افراد ہیں ان کو جانا ہے, مثلا قم تہران یا کراچی حیدرآباد یا مختلف ڈیسٹینیشن ہے, ایک جگہ سے سفر شروع کرنا ہے اور دوسری جگہ تک جانا ہے. جہاں جانے میں ہدف سب کا ایک ہے, ہر ایک کو ایک ہی ہدف تک پہنچنا ہے, لیکن پہنچنے کا طریقہ کار ہر ایک اپنے اعتبار سے اپناتا ہے. زمان, مکان, افراد, مشکلات کو دیکھتے ہوئے طریقہ کار کو طے کرتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے اپنے ہدف تک پہنچنا ہے. ایک شخص جو ہے وہ پیدل چلتا ہے اپنی ڈیسٹینیشن پوائنٹ تک, وہ پیدل جا کے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچتا ہے. ایک شخص گاڑی لے لیتا ہے, کار پہ بیٹھ جاتا ہے اور کار پر بیٹھنے کے بعد ڈیسٹینیشن تک سفر کرتا ہے, اور تیسرا شخص جو ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے, ایروپلین کے ذریعے سے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچتا ہے. ڈیسٹینیشن سب کا ایک ہے, ہدف ایک ہے, ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف طریقہ کار اس ہدف کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. بس ہر معصوم کا ہدف ایک تھا لیکن طریقہ کار الگ الگ تھے. زمانے کے حالات واقعات کو دیکھتے ہر معصوم نے ایک خاص روش کو اختیار کیا تاکہ اس روش کے ذریعے سے اس ہدف کو حاصل کیا جا سکے, ہدف تک پہنچ. مثلاً اب یہیں سے یہ بات واضح ہو جائے گی. سوال ذہن میں آتا ہے, نوجوانوں کے اکثر ہی ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ ایک طرف امام حسن کی سیرت ہے, ایک طرف مولا کائنات کی سیرت ہے, ایک طرف امام حسین کی سیرت ہے. امام حسن نے صلح کر لی, مولا کائنات نے جنگیں لڑیں, امام حسین نے کربلا میں آ کے قیام کیا. کیا آپس میں ایک دوسرے سے تضاد ہے, ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟
اکثر یہی سوال ہوتا ہے.
سوال ہوتا ہے کہ آیا آپس میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں, ٹکراؤ نہیں ہے, ہدف ایک ہے دونوں معصومین کا, اس ہدف کو حاصل کرنا ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار الگ الگ ہیں. امام حسن نے جو طریقہ اختیار کیا وہ سنتی ہے, بالکل اپنے جد, اپنے نانا رسول خدا کی طرح سے, کہ پیغمبر اعظم کی زندگی میں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں, جنگ بھی نظر آتی ہے, صلح بھی نظر آتی ہے, صلح حدیبیہ بھی نظر آتی ہے, تو دیگر جنگیں اور غزوات بھی نظر آتی ہیں. اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے صلح کی, اور امام حسین نے اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کی. اگر بدل دیا جائے, یعنی کہا جائے کہ اگر امام حسین کے دور میں امام حسن ہوتے تو امام حسن بھی وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا, جو کہ ہدف ایک ہے. اور اسی طرح اگر امام حسین کے حالات اور واقعات وہی ہوتے جو امام حسن کے حالات اور واقعات تھے, تو امام حسین بھی وہی کام کرتے کہ جو امام حسن نے انجام دیا تھا. بس ایک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف روش اور مختلف طریقوں کو اپنانے کا نام سیرت کہلاتا ہے, کہ ایک خاص روش کے ذریعے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جب اقدامات کیے جاتے ہیں, تو اس اقدامات کا جو نتیجہ ہوتا ہے, جو امام ان اقدامات کو انجام دیتے ہیں, یہی امام کی سیرت بن جاتے ہیں. اسی لیے سیرت کے اندر دقت کرنا, سیرت کے اوپر کنسنٹریشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تاریخ واقعات تو نقل کر دیتی ہے, لیکن اس کے پیچھے علل, اسباب, کاز اینڈ اس کو بیان نہیں کرتی. لیکن امام کی سیرت یہ بتائے کہ امام نے یہ کام کیا, کیوں کیا, کیا وجہ تھی, کہ یہ ہدف تک پہنچنے کے لیے امام نے کیوں اس کام کو اس طرح سے کیا, کسی اور طرح سے کیوں نہیں کیا, اگر کسی اور طرح سے کرتے تو کیا نتیجہ ہوتا. بس ہمارے لیے جو سیرت مشعل راہ بنتی ہے وہ اسی عنوان سے, کہ آپ بھی اپنے حالات کے اعتبار سے دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ آپ کو اس ہدف کو کہ جو معصوم کا ہدف تھا اس تک پہنچنے کے لیے یا معصوم سے وصل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اچھا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ راہ و روش جدا ہے لیکن ہدف ایک ہے، تو سوال یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا کیا ہدف تھا؟
امام صادق کا ہدف وہی ہدف ہے کہ جو تمام انبیاء کا ہدف ہے، جسے الہی ہدف کہا جا سکتا ہے، یعنی ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے، امام صادق کا ہدف ہو، چاہے مولا کائنات کا ہدف ہو، چاہے رسول خدا کا ہدف ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر جو حضرت آدم کا ہدف تھا وہی ہدف سارے معصومین کا، سارے انبیاء کا، سب کا ایک ہدف ہے، اور اسی ہدف کی طرف رسول کی وہ حدیث نشاندہی کرتی ہے، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری عطرت ہے میرے اہل بیت. جو ہدف قرآن کا ہے وہی ہدف اہل بیت کو، کیونکہ دونوں ہم پلہ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر کتاب تدوین ہو کر بنے تو قرآن بن جاتی ہے، اور مجسم ہو کر سامنے آ جائے تو آئمہ طاہرین کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو اس لیے ہدف ایک ہے. تو قرآن کا ہدف کیا ہے؟ ھدًى للمتقین. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت تک جانا ہے انسان کو، اس کتاب کے ذریعے سے انسان ہدایت تک پہنچے گا. تو آئمہ کے ہدف آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ہدف ہدایت انسانی ہے، کہ انسان کو اس کے کمال تک پہنچائیں، کیونکہ معصومین وہ ہیں کہ جنہوں نے اس سفر کو کیا ہوا ہے، خود خدا تک پہنچے ہوئے ہیں. اب یہ آئمہ طاہرین کا احسان ہے کہ وہ ہم انسانوں کے لیے اس سرزمین پر آئے، زمین پر آئے، اور آنے کے بعد ان انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر، ان انسانوں کو چاہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر لے جائیں اسی ہدف تک کہ جہاں کے لیے انسان خلق ہوا ہے، اور یہ اس تخلیق کے ہدف کو پانے کے لیے وہی ہدایت، کہ انسان کی ہدایت کی جائے، کسی طرح سے انسان کو اس راہ پر لایا جائے کہ جو پروردگار نے انسان کے لیے رکھی ہے، کہ اس راہ پر چل کر انسان اپنے ہدف تک پہنچے گا. بس امام صادق علیہ السلام کا ہدف بھی کیا ہوا؟ ہدایت انسان، اور یہ ہدایت بغیر دین کے وجود نہیں، کیونکہ ہدایت کسی بھی ایک منظم ٹائم ٹیبل اور ایک منظم طریقہ کار یا کچھ قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہوگا، قوانین کا مجموعہ ہوگا، جس کے ذریعے سے ہدایت کی راہ کو طے کیا جائے، اور یہ دین جو ہے وہ ہدف بن جاتا ہے کہ جس کو امام کو حاصل کرنا ہے. یعنی کس طرح سے؟ یعنی ہدف ہدایت انسانی ہے، اس انسان کو ہدایت تک لے کے آنا ہے، ہدایت تک انسان آ نہیں سکتا بغیر دین کے، اس لیے امام کی زندگی اس دین کے دفاع میں، دین کو واضح کرنے میں، دین کو بیان کرنے میں، تاکہ اس دین پر عمل کر کے انسان کہاں پہنچ سکے؟ اپنے مقصد تک پہنچ سکے. تو وہی ہدف امام صادق کا بھی ہے کہ جو دیگر ائمہ کا تھا، جو رسول خدا کا ہدف تھا، جو حضرت آدم سے لے کے خاتم النبیین تک کا ہدف تھا، اور مولا کائنات سے لے کے آپ کے بابا امام جعفر صادق کے بابا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف تھا.
اچھا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر معصوم کا ہدف ایک ہی ہے، تو ظاہر ہے اور وہ ہدف کیا ہے؟ تربیت اور ہدایت انسانی ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک خاص ہدف ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے مشکلات انسان کو طے کرنی پڑتی ہیں. تو خود امام صادق علیہ السلام کو کون سی مشکلات جو ہیں طے کرنی پڑی؟
یہ سوال بہت زبردست سوال کے، بہت اچھا سوال کے واقعی. یعنی ایک ہدف تک پہنچنے میں انسان، جب کسی بھی عام زندگی میں آپ کسی ہدف کو جب اچیو کرنا چاہتے ہیں، مختلف مشکلات پیش آتی ہیں، اور انہی مشکلات کو دیکھ کر آپ اپنا طریقہ کار طے کرتے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے ہدف تک پہنچنا ہے. مثلا آسان سی مثال، ایک گاڑی روڈ پہ چل رہی ہے، ایک کو سیدھا روڈ مل جاتا ہے کھلا ہوا بالکل بغیر کسی ہرڈلس کے، وہ بڑے آرام سے اپنے ہدف تک پہنچ جاتی ہے. ایک بار اسی روڈ کے اوپر مختلف رکاوٹیں ہیں، ایک جگہ روڈ بند ہو جاتا ہے، دوسرے روڈ کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر اس روڈ سے دوبارہ پہلے والے روڈ کی طرف آنا ہے، گھوم کے مختلف رستوں سے ہوتا ہوا انسان اپنے ہدف تک پہنچتا ہے. تو جتنی مشکلات بڑھتی ہیں اسی اعتبار سے طریقہ کار بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. تو جتنی مشکلات بڑھیں گی اسی اعتبار سے روش بھی تبدیل ہوگی. امام صادق علیہ السلام کا دور اگر دیکھا جائے تو مشکلات، بے انتہا مشکلات. اچھا، کسی بھی معصوم کا دور مشکلات سے خالی نہیں رہا، رسول خدا سے لے کے اور دیگر ائمہ تک جتنے بھی امام ہیں، سب کے دور میں مشکلات تھیں، اور اسی اعتبار سے امام کی اپنی روش تھی. ہاں، مشکلات کی نوعیت تبدیل ہوتی رہی، جیسی مشکل تھی ویسا ہی امام نے روش جو ہے وہ اپنائی، ویسا ہی سلیقہ اور ویسا ہی ذوق، یعنی وہی اسی اعتبار سے امام آگے بڑھے اور اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اپنا طریقہ زندگی طے کیا، تاکہ لوگوں کو خدا تک پہنچا سکیں، لقاء اللہ تک پہنچا سکیں، لوگوں کو ہدایت کے ذریعے سے کمال تک پہنچا سکیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کو اگر دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور جو ہے وہ امام باقر کے بعد دور امامت جو ہے امام کا، اس کے اندر اگر خلافہ کو دیکھا جائے تو بنو عباس کے، بنو امیہ کے بھی خلافہ ہیں اور بنو عباس کے بھی خلافہ ہیں. اچھا، بیچ میں ایک ایسا دور آیا کہ جب بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں ایک دوسرے کو سے لڑ رہے تھے، یعنی بنو عباس چاہ رہے تھے کہ خلافت یا ظاہری حکومت کو لے لیں، اور بنو امیہ اپنی حکومت کو بچانا چاہ رہے تھے. اس کشمکش کے دوران بہرحال ایک عظیم، ایک بڑی فرصت ملی، جس کے بعد امام نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اپنا کہ جس کا تذکر ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والی گفتگو میں ہم کریں گے. خلفہ کو اگر دیکھا جائے تو خلیفہ ہشام بن عبد الملک، امام کے دور امامت کا پہلا خلیفہ جو تو ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، اور اس کے بعد ابراہیم بن ولید اور مروان حمار، آخری خلیفہ ہے بنو امیہ کا. بنو امیہ کے مروانی دور ختم ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد بنو عباس کی حکومت کی ابتدا ہوتی ہے. گویا بنو امیہ کا اقتدار ڈوب رہا ہے اور بنو عباس کا کہ اقتدار کا سورج اب چڑھ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے. یہ وہ دور ہے. اس دور میں بنو عباس کا پہلا خلیفہ ابو عباس صفہ، اور اس کے بعد امام کے دور میں منصور دمانقی کے، جس میں امام کی شہادت ہو گئی اسی خلیفہ کے دور میں، اس لعین خلیفہ کے دور میں امام کو زہر دیا گیا اور امام شہید ہو گئے. اب ان تمام خلفہ کے ادوار کو اگر دیکھ رہے ہیں، بہت ہی مختصر کر کے اگر میں بیان کروں تو بنو امیہ کا دور واقعی سخت ترین ادوار میں سے ہے. کہ یہ وہ دور ہے کہ جس کے بعد، یعنی یہ وہ دور ہے کہ بنو امیہ کو پتہ چل گیا کہ ہماری حکومت جانے والی ہے، اگر ہم نے اقدامات نہ کیے تو ہماری حکومت چلی جائے گی. اس لیے ہر ظلم بنو امیہ نے کیا، صرف اپنا اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر ظلم کرنا شروع کیا، مالی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، اور جانی اعتبار سے بھی. لوگوں کی جانیں لینا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، ایک ظلم کا بازار گرم کر دیا گیا اقتدار کو بچانے کے لیے. پھر دوسری طرف دیکھا کہ اگر ہم صرف لوگوں کی جان، مال اور اس کے اوپر ہی سختی کرتے ہیں تو بھی شاید ہمارا اقتدار نہ بچے. ایک اور راہ اپنائی بنو امیہ نے کہ دین کے اندر انحرافات ایجاد کرنا شروع کیے، تاکہ دینی انحرافات کے ذریعے سے ہم اپنی طرف لوگوں کو موڑ سکیں، لوگوں کا رخ ہماری طرف ہو. اس دینی انحرافات، مختلف دینی انحرافات، ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ مختلف انحرافات نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی حکومت نہیں بچی. مروان حمار کے بعد فوراً ختم ہو گئی حکومت، اور اس کے بعد ابو عباس صفوہ، پہلا خلیفہ بنو عباس کا، سن 132 ہجری کے اندر ان کو خلافت ملی. ہاں، سن 132 امام کی امامت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا، سن 114 ہجری سے امام کی امامت شروع ہوئی ہے. 132 تک مروان، یہ بنو امیہ اور مروانیان جتنے بھی تھے یہ تھے خلیفہ، اور اس کے بعد پھر 132 ہجرہ کے اندر جو ہے وہ ابو عباس صفہ یہ پہلا خلیفہ بنو عباس کا بنا ہے، اور بننے کے بعد اس کا لقب جو ملا، اس کو صفہ کا لقب، صفہ کہتے ہیں خونریزی کرنے والا. اس نے بھی خونریزی کا بازار گرم کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اگر خونریزی نہیں کی تو یہ اقتدار جو بنو امیہ سے ہم نے لیا ہے ہم سے چھن جائے گا، کیونکہ بنو امیہ کے افراد بہرحال ہمدرد ابھی موجود ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. اس نے ایک ایک کر کے سب کو مارنا شروع کیا. بنو امیہ، یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے بیٹے ابراہیم بن یحییٰ کو موصل بھیجا. موصل وہ جگہ ہے جہاں پہ بنو امیہ کے بہرحال چاہنے والے موجود ہیں، اور اس کے خلاف قیام بھی ہو چکا ہے. بنو امیہ کے چاہنے والے افراد کے درمیان ابراہیم بن یحییٰ کو اپنے بھائی کے بیٹے کو بھیجا کہ جائے وہاں کے نظم و نسق کو سنبھالے تاکہ وہاں کے حالات کو اپنے فیور میں کر سکیں. یہ ابراہیم گیا، اور جانے کے بعد اس نے وہاں پر قتل و غارت گری شروع کی، تو لوگ تلواریں لے کر اس کے خلاف قیام کرنے کے لیے آ گئے. اب یہاں پر اس نے اعلان کیا کہ جو افراد، جو بھی مسجد میں آ جائے گا اس کی جان کو امان ہے، باقی کسی کی جان امان میں نہیں ہے، کسی کے لیے امان نہیں ہے. سب لوگ مسجد میں آ گئے، اور جیسے ہی مسجد میں آئے اس نے وہ غلام جو سیافام، یعنی حبشی غلام جو تھے، ان کے ذریعے سے سب کو تحت کروا دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ موصل کے اندر اس وقت صرف 400 مرد باقی رہ گئے، اور یہ بھی وہ تھے کہ جو اس وقت اس ابراہیم کے ہاتھ سے بچ گئے، ابراہیم کے ہاتھوں بچ گئے.
اتنی
قتل و غارت گری ہوئی ہے کہ 400 افراد باقی رہ گئے، یعنی خون کا دریا بہایا گیا. کس لیے؟ تاکہ اپنے اقتدار کو جا سکے. یہ ان حالات کو آپ دیکھیے کہ سنفرنس کیا ہے امام جعفر صادق کے دور میں، کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. اس لیے ابو عباس صفہ اس نے، یعنی اپنے بھائی کے ذریعے سے خود اور مختلف ذریعوں سے خون ریزی کی، بنو امیہ کے لوگوں کو مارا، اور پھر سادات کو بھی نہیں چھوڑا، سادات کے اوپر بھی سختی کی گئی. ان حالات کے اندر یہ مشکلات تھیں کہ جو امام کو درپیش تھیں. ان کے ہاں بھی پھر ان کا دور بھی ایسا ہی دور ہے کہ جس کے اندر انحرافات دینی اپنے اوج پہ نظر آتے ہیں، ایک طرف تصوف، ایک طرف غلات، اور مختلف انحرافات جو ہیں وہ امام کی امام کے سامنے، اور امام انہی انحرافات اور انہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے امام نے اپنا ہدف، اپنے ہدف کو پانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، اور یہی سیرت امام صادق ہے ہمارے سامنے، کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر یہ مشکلات آ جائیں معاشرے کے اندر تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ سیرت ہماری کیا ذمہ داری ہے، لیکن حالات کو دیکھنا ہے۔ یہ غلطی نہیں کرنی کہ ہم ایک امام کی سیرت کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہی ہمارا وظیفہ ہے، ہمیں یہی کرنا ہے، ہمارا کام صرف اور صرف مدارس کو کھولنا ہے، کیونکہ امام صادق نے مدارس کھولے تھے اس لیے ہم بھی مدارس کھولیں گے، ایک آ کے دیکھتا ہے کہ امام حسن نے صلح کی تھی اس لیے ہم بھی صلح کریں گے، ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ کہتا ہے نہیں ہمیں امام حسین نے قیام کیا تھا، ہم بھی بس اب ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے تلوار لے کے اور لوگوں کے نعرے بلند کریں گے، نا یہ دیکھنا ہوگا کہ امام نے کن حالات میں کیا اقدام کیا۔ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں جو حالات ہیں اسی اعتبار سے ہم اس ہدف کو فالو کریں گے۔ اب اس سے آگے جب گفتگو کریں گے تو ان ہدف کے بعد امام کے سامنے جو مشکلات تھیں، ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے امام نے کیا اقدامات کیے۔
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے سیرت امام صادق علیہ السلام پر نہایت ہی عمدہ گفتگو کی اور یہ بیان فرمایا کہ سیرت اور تاریخ میں کیا فرق ہے، اور جو واقعاً یہ مجہول مفہوم ہے ہمارے معاشرے میں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ دیکھا کہ بزرگوار نے سیرت امام صادق علیہ السلام پہ بات کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ معاشرے کے حالات کیا ہیں اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، حالات کے مطابق قدم اٹھانا چاہیے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر جو ہے تشیع نہیں بلکہ دین کے لیے کتنا دفاع کیا اور دین کی ترویج کے لیے بہت سارے اقدامات انجام دیے۔ کیونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل اسی موضوع پر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔